رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد للہ عز و جل ہمارا سلسلہ الاسماء الحسنی یعنی اللہ پاک کے پیارے نام جاری و ساری ہے اور اللہ پاک کے مبارک اور پیارے ناموں کے ذریعے ہم برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں، علم کی باتیں بھی حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب تک کئی نام ہم اپنے اس سلسلے میں بیان کر چکے ہیں، آج جو ہم نام ذکر کریں گے وہ اللہ پاک کا مبارک نام القہار ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا معنی بھی سنیں گے اور اس کے تحت ہم جو باتیں علماء نے بیان کی ہیں اسے بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قہار، یہ قہر سے نکلا ہے، اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے قہار کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور قاہر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ قہر جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر غالب آنا، یعنی کوئی کسی کے اوپر غالب آ جائے تو اس کے لیے قاہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور غلبے کے لیے قہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ غلبہ دو طرح ہوتا ہے، ایک غلبہ وہ ہوتا ہے کہ جو ناجائز طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک غلبہ وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے پر ہو اور وہ غلبہ جائز ہوتا ہے۔ ناجائز غلبہ مثلا کوئی کسی ایسے منصب کے اوپر کہ جو اس کا ہے نہیں، اس منصب پر وہ قابض ہو جائے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے اوپر تسلط حاصل کر لے، دوسرے لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو غلبہ ہے ناجائز ہے۔ اور بعض اوقات جو غلبہ ہوتا ہے وہ جائز غلبہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو دوسرے بندے کے اوپر ایسا غلبہ حاصل ہے کہ جو اس کا غلبہ بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو والد ہے اس کا اپنی نیک اولاد کے اوپر غلبہ کہ وہ ان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے زور دے سکتا ہے، ان پر کام کے لیے زور دے سکتا ہے، اسی طرح استاد کا اپنے شاگردوں کے اوپر غلبہ، پیر کا اپنے مریدوں کے اوپر غلبہ، یہ سارے کے سارے جائز غلبے کہلاتے ہیں۔ تو قہار اور قاہر جب اللہ پاک کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک کو اپنی تمام کی تمام مخلوقات پر، اپنے علاوہ ہر ایک کے اوپر اللہ پاک کو ایک جائز غلبہ حاصل ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ ہر طرح کا غلبہ اسی کی شان کے لائق ہے، اور اللہ پاک ہی کے لیے حقیقی معنوں میں قہار اور قاہر کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اپنے اس نام قہار کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مقامات کیا ہیں اسے بھی ہم سنیں گے اور اس کے تحت جو علماء نے بیان کیا ہے انشاءاللہ اسے بھی سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک کا جو غلبہ ہے، امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو غلبہ ہوتا ہے جو لوگ ظالم ہوتے ہیں ان کے اوپر، جو لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، لوگوں کو تنگ کرنے والے ہیں، ستانے والے ہیں، تو اللہ جل شانہ جو اس کا یہ نام ہے، اس کی جو صفت ہے کہ وہ غالب ہے، تو ایسے جبارین کے اوپر، ایسے ظالموں کے اوپر اپنی قدرت کے ساتھ غالب ہے کہ وہ ان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ کمر کا توڑنا یعنی ان کے زور کو توڑنا یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ان کو دنیا میں ڈھیل دی جاتی ہے کہ وہ اپنا ناجائز غلبہ جو لوگوں پر انہوں نے کیا ہوا ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے، لیکن اس کا بدلہ اللہ پاک قیامت کے دن ان کو دے گا کہ جب ساری کی ساری مخلوق سامنے ہوگی اس کو جو ذلت اور رسوائی ملے گی اس کو دیکھے گی۔ بعض اوقات جو اللہ پاک کا غلبہ ہے، امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کی صورت دوسری ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی عبادت کرنے والوں کی مختلف قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو اللہ پاک کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے، اس کے اوپر اس چیز کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ہمیں جہنم کے اندر ڈال دے، اللہ پاک ہمیں جہنم کا مستحق قرار دے، تو لہذا وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر اس بات کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے ان کے اوپر جو غلبہ ہوتا ہے، اس بنیاد پر وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ ظالم نہیں ہیں وہ، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہیں اللہ پاک کی عبادت کرنے والے، نیکی کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، لیکن ان کے دلوں پر بھی اللہ کی جو قدرت ہے اس کا غلبہ ہے، اور وہ اس کو جانتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کا جو غلبہ ہے وہ عذاب کے ڈر کی وجہ سے ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عارفین کہلاتے ہیں، اور ان کے دلوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا جو قرب ہے وہ ان کو حاصل نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک کے قرب کے نہ پانے کا جو ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور اس کی جو ہیبت اور اس کا غلبہ جو دل پر طاری ہوتا ہے، یہ بھی غلبے کی ایک قسم ہے کہ اللہ پاک کے ناراضی کا خوف یہ دل کے اندر ہو، اس کا غلبہ ہو، تو ایسا بھی اللہ پاک کا یہ قہر کہلاتا ہے، لیکن یہ وہ قہر نہیں ہے کہ جو ظالموں کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ، اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ جو اپنے تمام کے تمام بندوں کے اوپر غالب ہے، اس کو تمام بندوں کے اوپر غلبہ حاصل ہے۔ اچھا، اب اللہ پاک کی جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اس کے سامنے مغلوب ہے، ساری کی ساری مخلوق پر اس کا غلبہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس بات کا ظہور ہوتا رہتا ہے کہ بعض اوقات جو سلاطین ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، یا جن کو طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے غلبے کو تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان تمام کے غلبوں کو بعض اوقات ایسا توڑتا ہے کہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی سلطنتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بڑے جو حاکم ہوتے ہیں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر اور اپنی ترقی کے اوپر بہت ہی زیادہ فخر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ساری دنیا کے اوپر غالب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات ان کے اس غلبے کا جو زور ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ ان کی حیثیت مکھی کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ اب ہمارا دور ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بخوبی کہ کس طرح اللہ پاک نے ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے، یعنی ساری دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی اس کے سامنے بے بس ہو گئی، اس کے سامنے پریشان ہو گئی، چھوٹا سا وائرس ہے کرونا، اور یعنی پوری دنیا کے لیے صرف دو ٹی اسپون، دو چائے کے چمچ بھر یہ کرونا وائرس ہو تو وہ ساری دنیا کو پریشان کرنے کے لیے اور بیمار کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنے چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے بڑی بڑی طاقتوں کو مغلوب کیا، اور دکھا دیا کہ حقیقی غلبہ یہ اللہ پاک کا ہی ہے۔ وہ لوگ کے جو اللہ پاک کی ذات پر اعتراض کرنے والے، اس کی مخلوق کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، بالآخر ان کو بھی اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر گر پڑے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے، توبہ کرنے لگے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نمرود کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مچھر کے ذریعے اس کو مارا گیا، حالانکہ وہ دنیا بھر کے اوپر حکومت کرتا تھا۔ حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ ایمان لے کر آئے تو بہت ہی زیادہ مظلوم تھے، چھٹے نمبر پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کے اوپر کفار کا غلبہ تھا، ان کی جو مالکہ تھی وہ کافرہ تھی ام امارہ، اور اس نے ان کے اوپر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے ہوئے تھے کہ جس کی مثال نہیں تھی۔ آپ کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا اور اوپر بھاری بوجھ رکھ دیا جاتا، بعض اوقات یہ ہوتا کہ کوئلوں کے اوپر آپ کو لٹایا جاتا، تپتے کوئلے ہوتے، جلتے کوئلے ہوتے، اس قدر ظلم و ستم کے بعد کہ آپ کی چربی پگھلتی اور اس چربی کی وجہ سے اس کی جو تری ہوتی تھی اس سے کوئلے بجھ جاتے تھے، اس قدر آپ پر ظلم کیا جاتا تھا، مظلوم تھے آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ کے دور خلافت میں جب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ آپ اس جگہ بیٹھیں، اس لیے کہ آپ اس جگہ کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں سوائے حضرت عمار کے، یعنی حضرت عمار بن یاسر بھی اس جگہ کے مستحق ہیں۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ تھے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کچھ مددگار اس وقت موجود تھے، لیکن میرا تو کوئی مددگار بھی نہیں تھا جب کفار مجھ پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو اتنے یہ مظلوم صحابی تھے کہ ان کی جو مالکہ تھی وہ لوہا گرم کر کے اس سے ان کو داغا کرتی تھی۔ جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ان کو نجات دی تو اس مالکہ کے اوپر، ام امارہ کے اوپر کس طرح ان کا غلبہ ہوا کہ جس لوہے کے ذریعے یہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچاتی تھی اسے گرم کر کے ان کے جسم کو داغا کرتی تھی، اللہ پاک نے اس کو سر کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا کہ تیز درد اس کے سر کے اندر ہوتا تھا اور اس کو علاج یہ بتایا گیا کہ جو لوہا ہے وہ گرم کر کے تمہارے سر پر لگایا جائے تو اس سے تمہیں آرام ہوگا۔ اب اس نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ لوہا گرم کر کے میرے سر پر لگائیں گے، تو وہ لوہا گرم کر کے اس کے سر پہ لگاتے، لیکن اس کو افاقہ نہ ہونا تھا، اسی حالت میں اس کی موت ہوئی۔ پہلے وہ غارب تھی اور ظلم کرنے والی تھی، لیکن اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہی اسے دکھا دیا کہ کس طرح اللہ پاک مغلوب کو غالب بنا دیتا ہے، کہ حقیقی غلبہ اسی کا ہے۔ اور خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اس سے نجات دی اور بہت بڑا مقام و مرتبہ یہ عطا کیا۔ تو دنیا میں بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دکھاتا ہے کہ حقیقی جو غلبہ ہے وہ اللہ پاک کی ذات کا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دو باتیں انتہائی خوبصورت اس حوالے سے، اللہ پاک نے اپنے پیارے نام قہار کا ذکر کیا ہے، لیکن جتنے بھی مقامات پر اللہ نے اپنے اس نام قہار کا ذکر کیا اس کے ساتھ اپنا ایک اور نام ذکر کیا، وہ ہے واحد، الواحد القہار۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، علماء نے اس میں نقطہ بیان کیا کہ اصل یہ ہے کہ اللہ پاک ایسا قہار ہے، ایسا اس کو غلبہ حاصل ہے کہ اس کے غلبے کے اندر کسی کو شرکت نہیں ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے جس کو غلبہ حاصل ہے، اور ایسا نہیں کہ اس کا غلبہ کسی اور کے دیے سے ہو، بلکہ وہ ایسا واحد و قہار ہے کہ اس کا غلبہ اپنا ہے۔ قرآن پاک میں جو سب سے مشہور اس حوالے سے آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک کے قہار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سورہ غافر الذنب، جس کو حامیم السجدہ کہا جاتا ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے اس نام کا خاص طور پہ ذکر کیا، یومہم بارزونا لا یخفا علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو سارے کے سارے ظاہر ہوں گے اور اللہ پاک کے اوپر کوئی بھی شے مخفی نہیں ہے۔ اس دن اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کس کے لیے بادشاہی ہے۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب تمام کی تمام مخلوق کو اللہ پاک فنا فرما دے گا، یعنی جب وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اس بات کا حکم دے گا کہ وہ سور پھونکیں، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ جتنے بھی انسان ہوں گے، جانور ہوں گے، جتنے جنات ہوں گے، فرشتے ہوں گے، وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، حضرت جبریل امین، حضرت اسرافیل وغیرہ یہ باقی ہوں گے، اللہ پاک جو ملک الموت ہوں گے ان کو حکم دے گا تو ان کی روح کو بھی قبض کر لیں گے، پھر اس کے بعد صرف ملک الموت باقی ہوں گے تو اللہ پاک ان کو بھی موت دے گا، اب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات باقی ہوگی اور جن چیزوں کو اس نے باقی رکھنا ہوگا وہ چیزیں باقی ہوں گی۔ اللہ پاک اعلان فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، یعنی بڑے بڑے دنیا کے اندر قاہر بنے پھرتے تھے، بتاؤ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت کون اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا جواب دے گا، سارے کے سارے فنا ہو چکے ہیں، اللہ پاک خود ہی اس بات کا اعلان فرمائے گا کہ للہ الواحد القہار، کہ جو بادشاہی ہے وہ واحد و قہار اللہ کے لیے ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تو کسی دوسرے کا کسی طرح کا غلبہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، لیکن بروز قیامت صرف اور صرف اللہ جل شانہ کا غلبہ وہ سب کے سامنے ہوگا، کسی دوسرے کا کوئی غلبہ اسی دن کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے پیاروں کو جو شفاعت کا اذن ملے گا، وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے تو بھی لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ ساری کی ساری جو ان کو بادشاہی ملی ہوئی ہے، شان و شوکت آج کے دن ملی ہوئی ہے، وہ اللہ پاک کی عطا سے ملی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے۔ دنیا کے اندر تو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں سب دیکھ رہے ہوں گے اور سب اس بات کا اقرار کریں گے کہ حقیقی بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دوسرا مقام جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، جس وقت آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور آپ کے ساتھ دو اور قیدیوں کو ڈالا گیا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا خواب بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر جو ہیں وہ کھانا موجود ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، اس کا کیا مطلب ہے ہمیں یہ بتائیے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر بتانے سے پہلے ان لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، ان کو بھلائی کی طرف اور دین اسلام کی طرف بلایا۔ اس میں آپ نے جو نصیحت کی، کیونکہ وہ جو سامنے والے تھے یہ کافر تھے اور یہ مختلف بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یعنی تم جو مختلف بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارے اپنے خود کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے نام تم نے خود اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو اس کی کوئی دلیل نہیں، جو بادشاہی ہے جو حکم ہے وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے، تو یہ جو تم مختلف بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ جو مختلف تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، جب چاہو ان کو توڑ دو، جب چاہو ان کو ختم کر دو، تو یہ جو مختلف متفرق قسم کے تم نے خدا بنائے ہیں یہ بہتر ہے، یا وہ اللہ کہ جو واحد ہے اور قہار ہے، جس کو غلبہ حاصل ہے وہ بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ ہی بہتر ہے، وہی سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ واحد ہے اور وہ قہار ہے، اس کو غلبہ حاصل ہے۔ یہ جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، تو یہ تو تمہارے مغلوب ہیں، تم جب چاہو ان کو ختم کر دو، جب چاہو دوسرے بنا لو، تو یہ کہاں سے خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا تو اللہ ہے، معبود تو اللہ ہے، کہ جو واحد ہے اور قہار ہے تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پر ایمان لے کر آنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ ابراہیم میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا، اپنی قہاریت کو ذکر کیا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ قیامت کا دن ہوگا جب زمین کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین کے ذریعے اور آسمان کو، اور سب لوگ ظاہر ہوں گے اللہ واحد و قہار کے لیے۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ جل شانہ کے قیامت کے دن کا جو غلبہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، کہ اللہ پاک کی قہاریت کو، اللہ پاک کی وحدانیت کو تمام کے تمام لوگ قیامت کے دن لازمی طور پر تسلیم کریں گے۔ تو اللہ پاک نے اپنے غلبے کے اعتبار سے خاص طور پر قیامت کے بارے میں فرمایا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اپنے غلبے کو ظاہر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ وہ القاہر فوق عبادی، کہ وہ تمام کے تمام اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور اپنی تمام مخلوق پر بھی وہ غالب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جو حقیقی غلبہ رکھتا ہے، اس لیے جانوروں کو ہمارا تابع بنا دیتا ہے، سواریاں طرح طرح کی اس نے پیدا فرمائی ہیں، ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ پاک نے اس کو ہمارے لیے مسخر فرمایا ہے، کہ ورنہ جو سرکش ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، یہ وہ جانور ہیں کہ جو انسان سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، جب چاہیں انسان کو چیر پھاڑ دیں، انسان کو رون کے رکھ دیں، لیکن اللہ پاک کی ذات وہ ہے کہ جس نے یہ سواریاں ہمارے لیے مسخر کر دیں، کیونکہ اس کو ان تمام کے اوپر غلبہ حاصل ہے۔ اسی لیے جب ہم سواری پر بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یعنی اللہ پاک کی ذات کے لیے پاکی ہے جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا ہے، ورنہ ہم اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ اس کو اپنے تابع کر سکیں۔ تو اللہ جل شانہ ہر شے کو تابع کرنے والا ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ جس کو جس کے چاہے تابع کر دے۔ ارشاد فرمایا سخر لکم الفلک، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا۔ کشتی کے اندر تم سفر کرتے ہو، کوئی چیز ہوتی ہے بھاری بھرکم ہوتی ہے، وہ سمندر کے اندر ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے کشتی کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ وہ پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہے جب تک اللہ پاک نہ چاہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ پاک اپنے غلبے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ کرونا وائرس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی، اسی طرح بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، بڑے مضبوط قلعے بنائے جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے حکم سے ایک زمین کا معمولی سا جھٹکا آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اور سب کچھ جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے، سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ جل شانہ کی قدرت کو اپنے پیش نظر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاہر ہونے کو، اس کے قہار ہونے کو اپنے سامنے رکھے، اور جب اسے دوسروں کے اوپر تسلط حاصل ہو، دوسروں کے اوپر غلبہ حاصل ہو، تو اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اس کے اوپر جو غالب ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لہذا اپنے اس غلبے کی وجہ سے، اپنے اس تسلط کی وجہ سے اپنے ماتحت کے اوپر کبھی بھی ظلم نہ کرے، کبھی بھی حد سے تجاوز نہ کرے، کیونکہ اس کو جو غلبہ حاصل ہے وہ وقتی طور پر حاصل ہے، اور حقیقی غلبہ یہ اللہ کی ذات کو حاصل ہے، اور اسی نے اس کو غلبہ دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنے غلبے کا غلط استعمال کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ پاک اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو لہذا اللہ پاک کے اس نام سے جو متصف ہونا ہے بندے کا، اور اس نام کا جو تقاضا ہے وہ مخلوق پر مہربانی کرنا ہے، جو اپنے ماتحت ہیں، جو اس سے مغلوب ہیں، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر اس کے برخلاف کریں گے تو قہار حقیقی آپ کے اس غلبے کو توڑ دے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو مخلوق پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اس نام کی برکات اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ